من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی زندگی کی بالکل ابتدا کا دور تھا، رمضان کی 17 تاریخ تھی کہ جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا. ابھی مسلمانوں نے اپنی سوسائٹی اسٹیبلش بھی نہیں کی تھی، معاش کا کوئی نظم بھی نہیں ہوا تھا، احکام بھی ایسے نہیں نازل ہوئے تھے جس سے اس سوسائٹی کے قدریں اور اخلاقیات معلوم ہوتی. بالکل ابتدائی دور تھا، اور ادھر مشرکین مکہ اس پر تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس چھوٹی سی بستی کو، جو ہزاروں کی تھی بس زیادہ نہیں تھی، اس کو تہ نہس کر دیں. اس پر تلے ہوئے تھے. ایک بار ایک صحابی سعد بن زرارہ گئے حج کے لیے، تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم پناہ دو ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو اور تمہیں ہم حج کرنے دیں گے، اگر تم فلاں کے پناہ میں نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ بچ کر نہ جاتے. تو اس انصاری صحابی نے جواب دیا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو اس سے بڑی چیز ہمارے پاس موجود ہے، تمہاری ساری تجارت شام کی جس راستے سے ہوتی ہے اس پر ہمارا قبضہ ہے، اور تمہیں اس بڑی چیز سے ہم تمہیں روک دیں گے اگر تم اس سے ہمیں روکو گے. بہت بڑا چیلنج تھا یہ مکے کے مشرکین کے لیے. اس کے بعد ایک قافلہ تجارت کا واپس آ رہا تھا، اس کے پاس کئی لاکھ اشرفیاں تھیں، محافظ بھی بہت کم تھے. ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ تو اگر حملہ کیا ہے مسلمانوں نے تو یہ تو لوٹ کر لے جائیں گے، قافلہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے آدمی دوڑایا مکہ. جو آدمی دوڑ کر گیا اس نے اونٹ کا کجاوا بدل دیا، اس کے کان کاٹ دیے اور ناک چیر دی، اور شور مچا دیا کہ تمہارا قافلہ لٹ رہا ہے، تمہارا مال ابو سفیان کے پاس ہے اور کوئی محافظ نہیں ہے، محمد کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے. یہاں سے ایک لشکر 1000 کا لشکر تیار ہوا جس میں 600 سوار بھی تھے، اور یہ پورا لشکر ساز و سامان سے لت کر اور اسلحہ سے مسلح ہو کر مقابلے پہ گیا مدینے کے تھوڑے سے افراد کے لیے. یہ 300 یا 300 سے چند زائد لوگ تھے جو مقابلے پہ آئے تھے، اور اس میں سے بھی صورت حال یہ تھا کہ شاید 70 اونٹ ان کے پاس تھے اور 70 ہی آدمیوں کے پاس اسلحہ تھا. اسلحہ بھی مکمل نہیں تھا، سواریاں بھی مکمل نہیں تھیں، زادرہ بھی نہیں تھا، غذائیں بھی نہیں تھیں. بہرحال بے کسوں اور بے بسوں کا ایک جلوس تھا. لیکن سب سے بڑی بات ان کے پاس جو تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. چنانچہ یہ اس 1000 کے لشکر کے مقابلے میں آگے بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ لشکر پر حملہ کریں کہ قافلے کو لوٹ لیں. ظاہر نوجوانوں نے کہا قافلے کو لوٹیں تو آسان بھی ہے معاملہ اور کچھ مال بھی مل جائے گا، لیکن رسول اللہ نے پھر دہرایا، پھر تیسری بار بات دہرائی. تو انصار کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جدھر آپ ہمیں لے جائیں گے ادھر ہم جائیں گے، اور اگر آپ ہم سے کہیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم کود پڑیں گے، اور ہم وہ باتیں نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہی تھیں، اذهب وربک انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ سے اس کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہ لڑتا رہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. انصار نے کہا ہم یہ بات نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ بھی لڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جانیں قربان کر دیں گے. اور ایک انصاری صحابی نے تو بہت عجیب و غریب بات کہی، کہا کہ یہ جانیں آپ ہی کے لیے ہم قربان کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے، ہماری جانب سے آپ وہ قربانیاں دیکھیں جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ہم بجائے قافلے کو لوٹنے کے اس لشکر کا مقابلہ کریں گے جو مکے سے چڑھائی کر رہا ہے، اور اس سے مدبیڑ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، میدان جنگ میں مقابلہ ہوا، آمنے سامنے ہوئی فوجیں، تو آپ سجدے میں گر گئے اور کہا اے پروردگار، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یہ 313 لے کے آیا ہوں، اگر یہ ضائع ہو گئے، اگر یہ شہید ہو گئے لم توبہ تو پھر تیری بندگی نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد جنگ ہوئی اور کفار کے دو سربراہ افراد جو جن پر ان کو ناز تھا، وہ سب اسی جنگ میں مر گئے، ہلاک ہو گئے. حد یہ ہے کہ ابو جہل کو جن لوگوں نے مارا، وہ دو بیٹے تھے، دو لڑکے تھے، 14 سال اور 17 سال، 15 سال کی عمریں تھیں ان کی. انہوں نے پوچھا کسی سے کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کیا کہاں ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ سوچتا رہا کہ بچے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ابو جہل کو. پھر وہ تیر کی طرح بھاگے ہوئے گئے اور دونوں نے اسے اس پر حملہ کیا، اور ابو جہل کی لاش تڑپنے لگی زمین پر. یہی سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار سب مارے گئے. اس پس منظر کو اور اس جنگ کو پیش نظر رکھیے، یہ ہماری تاریخ کی پہلی جنگ ہے اور پہلی فتح ہے، اور اس فتح ہی سے ہماری تاریخ شروع ہوئی ہے، اور یہی رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی. یہ سب پس منظر پیش نظر رکھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہدایتیں ہمیں دی ہیں، ان ہدایتوں میں بات یہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ مال کے پیچھے نہ پڑو. جب کوئی قوم مال کی دلدادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کچھ نہیں ہو پاتا، کچھ نہیں بن پاتا. مال کی محبت سے دل کو خالی کرو، اس لیے کہ مال رہنے والی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ مال ہی باہم دشمنیاں پیدا کراتی ہیں، مال ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں قلوب کو ملا لو، اصلاح کر لو، اپنی جڑ جاؤ، ایک جسد بن جاؤ. یہ پہلی بات کہی اللہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو اللہ رسول کی اطاعت کی پہچان بھی یہ ہے کہ کتنی محبت مسلمانوں سے آپ کو پیدا ہوئی ہے، اور اللہ رسول کی وہ اطاعت جو مسلمانوں کی محبت سے ہمیں محروم کرے وہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت کی پہچان یہی ہوگی کہ آپس کے دوستوں سے یا مسلمانوں سے کتنا تعلق ہے قلبی، کتنا لگاؤ ہے، کتنی خیرخواہی ہے، کتنی ان کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، اور کس طرح ایک قالب، ایک جان دو قالب بن کر رہتے ہیں. اس کے بعد پھر مومنین کے کچھ اوصاف گنائے گئے ہیں، میں جلدی جلدی گناتا ہوں، اس لیے ایک مختصر کریں گے انشاءاللہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی پہچان مومن کی یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اسے سنائی جائیں تو اس کا دل لرزنے لگے، صرف یہی نہیں کہ وہ سنے اور لرزے، خوف طاری ہو اس پر اللہ کی عظمت کا، حیبت طاری ہو اللہ کی اس پر. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیتیں سنائی جائیں تو اسے دل میں ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہو، ایمان میں اضافہ محسوس ہو، یہ دوسری پہچان ہے اس کی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال پر کرتے ہیں نہ اپنے ساتھیوں پر کرتے ہیں. بھروسہ اپنی کوششوں پر بھی نہیں ہوتا، بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. میں اپنی سی کوشش کروں گا لیکن کامیابی دینے والا اللہ ہے، یہ بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اولئک الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، جان بھی لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں. اولئک هم المؤمنون حقا، دراصل یہ مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے لیے بڑے درجات ہیں اللہ کے نزدیک اور ان کے گناہوں کی مغفرت ہے. اور آپ یہ بات کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے مومن کی. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یہ کہے کہ جا بندے، میں نے تجھے معاف کیا. یہ جملہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لے، قصہ ختم ہے، سارے پاپڑ بیل لیے، سارا کام ہو گئے. مغفرہ اصل چیز ہے کہ اللہ معاف فرما دے. ورزق کریم، اور ایسا رزق دے گا جس سے عزت میں اضافہ ہوگا. کبھی کسی دسترخوان پر آپ کھانا کھائیے، اگر وہ میزبان عزت نہ دے آپ کو تو کھانے میں لطف نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو رزق وہاں ملے گا اس میں تمہارا اکرام کیا جائے گا. تم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہاں بھوکوں کی طرح آگے بیٹھ گئے، بلکہ یہ کہا جائے گا تم نے جو نیک عمل کیے تھے اللہ تمہیں اس کا صلہ دے رہا ہے. حالانکہ کچھ نہیں، اس کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن یہ جملہ اس لیے ہوگا کہ تمہارا اکرام ہو، عزت ہو، تم پر نوازشیں ہوں اللہ کی، تمہارا مرتبہ بڑھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ کھینچا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. میں اسے چھوڑتا ہوں، اور ایک دو آیتیں اس میں بہت خاص ہیں، بس ان کی تشریح کرتا ہوں آج. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان لانے والوں، یوں ویسے تو یہ پس منظر میں جہاد کے ہے، اے ایمان لانے والوں، جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو اس پکار پر کیسے بھی حالات ہوں لبیک کہو، قبول کرو اس پکار کو. جب بھی پکارے، جس وقت بھی پکارے، جن حالات میں بھی پکارے، جو حکم بھی تمہارے سامنے آئے لبیک کہو. لما یحییکم، اس لیے کہ لبیک کہنے ہی میں تمہاری زندگی ہے. جس چیز کی طرف وہ پکار رہا ہے اسی میں تمہاری زندگی ہے. تم زندہ رہنے کو زندگی سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ زندہ رہنا یہ زندگی ہے، اور وہ زندگی جس کے بغیر، جس میں ایمان نہ ہو، وہ زندگی در حقیقت زندگی نہیں ہے. تو اللہ رسول جس دین کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، اگر وہ جہاد کی طرف پکار رہا ہے، قربانی کی طرف پکار رہا ہے، مال کے انفاق کی طرف پکار رہا ہے، جس سلسلے میں بھی پکار رہا ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس طرح زندہ رہو. اور آج دنیا کو بھی دشمنی جو ہے وہ آپ کی اس زندگی سے ہے، اس واحیات زندگی سے نہیں ہے جس میں ایمان نہ ہو. اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے ان کو؟ ڈر جو ہے، خوف جو ہے، اس زندگی کا ہے جس میں ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زندہ رہو گے جب پکار پر لبیک کہو گے اللہ کی، وہ زندگی تمہاری زندگی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر کی پکار پر لبیک کے لیے تیار رہنے کے لیے دو اعتقاد ضروری ہیں، دو عقیدے ضروری ہیں، دو یقین ضروری ہیں. ایک یقین تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے. ہمارے دل میں جو وسوسے، جو خیالات، جو جذبات اٹھتے ہیں، ہمارا تعلق ان جذبات سے، ان خیالات اور وسوسوں سے بعد میں ہوتا ہے، اللہ کا پہلے ہوتا ہے. اللہ پہلے ہم سے جانتا ہے اسے. تو اللہ حائل ہے تمہارے دل کے جذبات کے درمیان اور تمہارے درمیان. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہر وقت چاک چوبند نہ رہے اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے، اور کسی وقت تم نے غفلت کی، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری غفلت کے نتیجے میں تمہارا دل اللہ تعالی کفر کی طرف پلٹ دے، جو تباہی ہے تمہاری. اس لیے لمحے لمحے زندہ رہو، اور لمحے لمحے ہر وقت تیار اور مستعد رہو کہ کبھی تم سے غفلت نہ ہو جائے، اور اللہ کی پکار کے خلاف تم منہ نہ پھیر لو، بلکہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، یا مصرف القلوب ثبتنی علی قلبک، ثبتنی قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. اے دلوں کو پلٹنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، پلٹنے والے، میرے دل کو جمائے رکھ اپنے دین پر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا دل اللہ کی چٹکی میں ہے، یصرفہ کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے، کس لمحے کدھر پھیر دے کچھ پتا نہیں. اس لیے ہر لمحے یہ فکر رکھو کہ اللہ کے دین کے تقاضے کیا ہیں، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، رسول چاہتے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے، اور اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہو. تو پہلا علاج تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ پختہ ہو کہ ہمارے خیالات سے ہم سے پہلے اللہ واقف ہے، اور ہمارا قلب ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اگرچہ ہمارے سینے میں لٹک رہا ہے، لیکن اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی چٹھی میں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دوسرا یقین یہ ہے کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے ایک دن اللہ کے پاس. یہ فکر، یہ عقیدہ پختہ ہو کہ بہرحال ہم کیسے بھی ہوں، ایک دن اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. بڑی اہم بات ہے، یاد رکھنے کی ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کہ جب وہ اٹھے گا، برپا ہوگا، تو صرف وہی نہیں کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور جن کی خاطر وہ فتنہ آیا ہے، وہی مریں گے، وہی پھنسیں گے، اور وہی اس میں مبتلا ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے اس میں. اس لیے گناہ جو دوسرے کر رہے ہیں، تم یہ سمجھ کر کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، عذاب آئے گا تو ان پر آئے گا، ایسا نہ سوچو. تم نے اگر نہ روکا اسے اور عذاب آیا، تو عذاب سبھی پر آئے گا. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے سینٹروں میں جو 70%, 65% مسلمان نہیں آ رہے ہیں، ان کی گناہوں میں کی عوض میں اگر عذاب آیا اللہ کا، تو ہم بچیں گے نہیں، ہماری خیر نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب عذاب اللہ کا آتا ہے، تو سب کو لپیٹنے لے لیتا ہے، حشر بعد میں ہوتا رہے جو بھی ہو. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور یہ یقین رکھو، بچو اس فتنے سے، کہ جب فتنہ برپا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے اللہ کا، تو وہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں آتا جو اس عذاب میں مبتلا ہوں، جو ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں آتا، ان کی وجہ سے جب آتا ہے، تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جنگل میں آگ لگتی ہے، تو صرف سوکھی لکڑیوں کو نہیں لگتی، ہرے پیڑ بھی جل جاتے ہیں، اس میں وہ درخت بھی جل جاتے ہیں. جب عمومی عذاب آتا ہے، تو یہی حال ہوتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہے. اور اس وقت کو تو ذرا یاد کرو، اذن تم قلیل مستضعفون فی الارض، تم تھوڑے سے تھے، ہر وقت خطرہ تھا کہ لوگ اچک لے جائیں گے، تباہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے میں، فاواکم، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی، اور ٹھکانہ مدینے میں ایسا دیا کہ تاریخ میں آج تک کبھی اس طرح کی مواخات اور بھائی چارہ تاریخ میں کبھی نہیں پیدا ہوا جس طرح مدینے میں پیدا ہوا. اللہ کے رسول نے مہاجرین میں اور انصار میں جو مواخات کرائی تھی، بھائی چارہ کرایا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا، اس نے گھر لے جا کر اپنے بھائی کو مہاجر کو یہ کہا کہ یہ میرا ساز و سامان ہے، یہ میرا روپیہ ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں سے آدھا آدھا سب تمہارا، میری دو بیویاں جو تم پسند کرو تو دو بیویاں میں طلاق دے کے تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس مواخات کا کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ، اور اللہ کے منصوبے کے بغیر تھوڑی ہوا، اللہ کے کرم بغیر نہیں ہوا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس مسافرت میں تمہیں کیسے رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر رہو. اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، جاچتے پوچھتے. امانتیں کیا ہیں؟ توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے سب امانت ہے اللہ کی. ہم وقت کو بچائیں اللہ کے دین سے تو یہ خیانت ہے، صلاحیتوں کو نہ لگائیں دین پر یہ خیانت ہے، توانائیاں نہ قربان کریں یہ خیانت ہے، مال قربان نہ کریں یہ خیانت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اولاد اور اموال تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ آزمائش ہو یا امتحان، امتحان سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ہر امتحان، دنیا میں جو امتحان بھی انسان پر آتا ہے، ہر امتحان انسان کی ترقی کے لیے ہوتا ہے، کوئی امتحان تنزل کے لیے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، بی اے کا امتحان دیں گے، ایم اے میں پہنچیں گے. ہر امتحان، کسی قسم کا امتحان ہو، وہ انسان کو ترقی دینے کے لیے آتا ہے. تو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں. اولاد میں اگر تم نے کامیابی حاصل کی اور اس امتحان میں پورے اترے تو اجر میں اضافہ ہوگا. مال میں اگر تم امتحان میں پورے اترے اور مال اللہ کی راہ میں قربان کیا تو تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا. تو مال اور اولاد اضافہ درجات کا ذریعہ ہیں. لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے، وہ اس معنی میں فتنہ نہیں ہے جو اردو میں ہم فتنہ بولتے ہیں کہ بچ کے رہو ان سے، بلکہ اولاد ذریعہ ہیں ترقی درجات کا، اگر صحیح پرورش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ صحیح پرورش کرے، ان کی صحیح جگہ شادی کرا دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی نیک بختی اور خوش نصیبی کچھ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ ہو جائے قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد، کبھی فجر کی نماز کے بعد ہی بیٹھ جاتے اور یہ معلوم کرتے کہ کون آیا کون نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، کس وجہ سے نہیں آیا. ہم نے بھی کبھی معلوم کیا کیوں نہیں آیا؟ نہیں آیا نہیں آیا ہوگا، کچھ ہو بھی کام. آپ کو فکر رہتی تھی، پوچھتے تھے کہ فلاں صاحب نہیں آئے. آپ نے پوچھا کہ کئی دن سے میں فلاں صاحب کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بہت سخت بیمار ہیں. کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چلو چلتے ہیں عیادت کے لیے. فوراً روانہ ہو گئے، ان کے گھر پہنچے، دیکھا کہ وہ صحابی رنگ پیلا پڑ گیا ہے، زرد ہو گیا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں. پوچھا کیا بیماری ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک فکر نے پریشان کر رکھا ہے، یہ غم لگ گیا ہے مجھے. صحابہ کو بھی فکر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آخر کیا فکر، کیا پریشانی ہے. تو کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں، سب سے افضل نبیوں میں سب سے افضل ہیں، جنت میں جو آپ کا مقام ہوگا وہ تو بہت اونچا مقام ہوگا، اور وہاں تو انبیاء کی رسائی بھی نہیں ہوگی. جو مقام آپ کا ہوگا، آپ تو افضل المرسلین ہیں، سب سے افضل ہیں، تو جب اب وہاں آپ کا مقام وہ ہوگا جہاں نبیوں کی پہنچ نہیں ہوگی، تو مجھ جیسا ادنا صحابی پھر کیسے مل سکے گا جنت میں آپ سے؟ اور میں کیا کروں گا ایسی جنت جس میں میری آپ سے ملاقات نہ ہو؟ یہ پریشانی ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احب، جنت میں ہر وہ شخص اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. دو انگلیاں اٹھائیں آپ. صحابہ کا بیان یہ ہے کہ یہ سننا تھا نبی کی زبان سے کہ اس شخص کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ اب کوئی بیماری نہیں تھی اس کو. اور نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اچھے انداز میں اور اچھے رشتے اس کے کیے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑی سعادت، خوش نصیبی، اس سے بڑی کوئی مراد انسان کی ہو سکتی ہے؟ تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ یقین رکھو کہ تمہارے اموال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں. درجات اپنے بلند کرو ان کے ذریعے سے، ان کی صحیح تربیت کرو، مال کو صحیح مقامات پر خرچ کرو، اس سے درجات بلند. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے. بس ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا اس پر کہ آپس کے تنازع سے، اختلافات سے بچتے رہو، متحد ہو کر رہو، ایک جان بن کر رہو. اور سنو، اگر تم نے آپس میں اختلافات کیے، ٹولیوں میں بٹے، گروہ بازیاں کیں، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تو تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. قوت اتحاد میں ہے، اتفاق میں ہے، محبت میں ہے، خلوص میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان بن کر رہو. اس پوری صورت میں بڑا زور ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو یوں بھی کہا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے دین کی بنیاد پر تمہارے قلوب میں بے پناہ محبت پیدا کر دی. تم بھائی بھائی بن گئے ہو، اور مدینے کے مواقعات کو یاد کرو، بھائی بھائی بن گئے، سب کچھ قربان کر دیا بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کر دی ہے ایک دوسرے کے لیے. لون فقط ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو نعمتیں ہیں تم ساری خرچ کر ڈالتے تب بھی ایسی الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. ولیکن اللہ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے پیدا کیے الفت ایمان کی بدولت، دولت کے خرچ کرنے سے نہیں ہوتی. ولیکن اللہ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت پیدا کی ہے. اس کی قدر کرو اور اس الفت کو باقی رکھو، اور جو چیزیں الفت کو اور اس محبت کو کاٹنے والی ہیں ان سے بچ کر رہو. انہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بہت زیادہ غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا